پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں مفت ٹیلی فون کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-777-89۔ اور اب ہم بتاتے چلیں کہ ہم کن موضوعات پر گفتگو کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے صدر ٹرمپ کے اس خط کے حوالے سے جو انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو لکھا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کرے۔ اس کے بعد کچھ تذکرہ ہوگا پاکستان کی سیاست کا، جہاں اب مڈ ٹرم الیکشنز کی صدائے باز گشتیں سنائی دے رہی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس کے بعد پاکستان کے معیشت کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں اب کچھ مزید بہتر ہوئی ہے، اور ہمارا آخری جو آئٹم ہوگا اس میں ہم یو ایس اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ وار کو نظر انداز کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ان پر بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں افغانستان سے، ہمارے ساتھ دو ماہرین ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے، بریگیڈر عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں اور افغانستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انجینئر کمال صاحب، افغان ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھ ہی جج محمد جلیل کی، جس کو سنتے ہیں، اس کے بعد ان سے کمنٹس لیں گے۔
پیر کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے نام بھیجے گئے خط کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے افغان تنازع کا حل تلاش کرنا امریکی صدر کی اولین ترجیح ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں امریکی صدر کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں امریکہ اور پاکستان دونوں کو نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خط میں زور دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو اپنے تعلقات کی تجدید اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ان اقدامات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے ہمیشہ افغان تنازع کے سیاسی حل پر زور دیا ہے، تاہم امریکہ کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی ایک نجی ٹی وی سے منسلک معروف اینکر حامد میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو صحافیوں سے ملاقات کے دوران بتایا کہ انہیں صدر ٹرمپ کا ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان سے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا ہے۔ حامد میر کے بقول وزیر اعظم نے اس خط کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا لیٹر ہے، بہت اچھا خط ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور پھر اس کی انہوں نے مزید تفصیل بتائی کہ امریکی حکومت یہ چاہتی ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔
تو سامعین، اور یہ خط ایک ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمہ زلم خلیل زاد افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں افغانستان اور پاکستان اور خطے کے دیگر ملکوں سمیت 2 سے 20 دسمبر تک دورہ کر رہے ہیں۔ آغاز کروں گا انجینئر کمال آپ سے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے، اس کا موقف یہ ہے کہ وہ بھرپور کوششیں کر رہا ہے، اور وہ مزید کیا کر سکتا ہے اور اس خط سے کیا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟
This is not the first time that US is asking Pakistan for cooperation. However, the letter is important, particularly in this occasion.
ہم اردو میں بات کر رہے ہیں نا انجینئر کمال صاحب، اردو میں بات کر رہے ہیں نا؟ جی
ہاں جی۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان سے کوآپریشن کی مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ جو خط آیا ہے یہ اسی سلسلے میں آیا ہے ٹرمپ کی طرف سے عمران خان صاحب کو، اور اس کی دو ریزنز ہیں۔ ایک، خلیل زاد کے آنے سے پہلے انیشیٹو لینا اور مائنڈ سیٹ کو بنانا پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے، اور دوسری کہ آپ کو اگر آپ پتہ ہے، اندازہ ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان کے بیچ میں وار تبادلہ ایک قسم کا شروع ہو گیا، اس کو بھی تھوڑا سا مکمل لیول تک لانے کے لیے ٹرمپ نے خط لکھا ہے۔ خط میرے خیال میں اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکنز، جن میں اپنا کردار ادا کرنے کی خاطر بہت سیریس ہیں، ریجن کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ریجنل سٹیک ہولڈرز میں سب کی پازیٹیو رول متوقع ہیں, اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے اس وار کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے, تو امپورٹنٹ رول پاکستان کو جاتا ہے اور اسٹریٹجک لوکیشن کے حساب سے اور ہمارے ہمسایہ کے حساب سے. تو میرے خیال میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو انوالو کر کے اور سٹاف جو ہے نا پاکستان سے لینا ایک اچھی بات ہے, ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اور جو ایشو ہے ایز اے ہول ریجنل ایشو ہے, ریجنل کنسنسس کی ضرورت ہے, سولو فلائٹ کسی کے حق میں نہیں ہے. اور پاکستان سے جس طرح ٹرمپ نے بھی خط لکھا ہے, جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوں اور جتنی بھی ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کی توقعات رکھتے ہیں, اور پاکستان کی انٹرسٹ میں بھی ہیں اور یہ ریجن کے انٹرسٹ میں ہے اور یہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے. اور یہ حالات 90s جیسے نہیں رہے ہیں, حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب موجودہ سراؤنڈنگ کی توقعات کچھ اور ہیں اس وقت کی کچھ اور.
اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, جیسا کہ میں نے ابھی انجینئر کمال صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان مزید کیا کر سکتا ہے جبکہ طالبان تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے سے بالکل انکار کر چکے ہیں, اور آج ان کا ایک کمانڈر بھی مارا گیا ہے ایئر اسٹرائکس میں. کیا کیا مزید کیا ہو سکتا ہے؟ ہر چند کے تعلقات امریکہ اور پاکستان کے جو ماضی میں تلخ رہے ہیں, اور ابھی جو ٹویٹس کے تبادلے ہوئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, تلخی بڑھ گئی تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس خط سے یہ تلخی ذرا کم ہو رہی ہے, ماحول بہتر ہو رہا ہے.
بہت شکریہ شیخ جعفری صاحب, آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جو ہمارے افغان دوست ہیں ان سے ذرا مختلف ہے. میرے خیال میں کہ امریکہ نے جو ابھی تک پاکستان کے خلاف اپنی پالیسی بنا رکھی تھی, جو کہ کوئرسیو پالیسیز کہتے ہیں ہم جن کو, جس میں ملٹری سینکشنز تھے, اکنامک سینکشنز تھے, جن کو وہ ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے تھے, اب امریکہ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں. امریکہ کی کوئرسیو پالیسیز پاکستان کی جانب بالکل فیل ہو چکی ہیں, اور میرے نزدیک یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے, یہ ایک نئی اپروچ ہے جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے پاکستان کی طرف اپنا ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ وہ اپنے جو بھی اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں افغانستان میں اور اس ریجن میں ان کو سیکیور کر سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک نیا صفحہ, ٹرن نیو پیج جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں, وہ کیا ہے انہوں نے.
جی.
دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان افغان طالبان کو نیگوسیشن کی ٹیبل پر لے کر آئے, تو میرے خیال میں یہ تو بہت ہی ادھوری بات کرتے ہیں. وہ اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ نیگوسیشن سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا افغانستان میں, کیا ہوگا پاکستان کا, کیا رول ہوگا اس کے اندر, اور اس کے بعد ریجن کے اندر تمام ممالک کی کیا پوزیشن ہوں. اور دوسری طرف اگر یہ نیگوسیشن فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان دوبارہ وار آن ٹیرر سٹارٹ کرے اور افغان طالبان کے اوپر حملہ آور ہو جائے؟ تو جب تک آپ پالیسی اینڈ اسٹیٹس جو ہیں ان کو کلیریفائی نہیں کریں گے, ان کو بالکل واضح طور پر آپ بیان نہیں کریں گے, میرے خیال میں کوئی پالیسی سکسیزفل نہیں ہو سکتی. تو امریکہ کو یہ پہلے پاکستان کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ نیگوسیشن اگر ہوتے ہیں تو ان کے بعد کیا ہوگا, اگر سکسیزفل ہوئے تو پھر کیا ہے, اور اگر نہ سکسیزفل ہوئے تو پھر کیا ہے. آگے بھی چلتے ہوئے میں بات کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک بہت ڈیل میکر سمجھتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں, بہت اچھے ڈیل میکر ہیں وہ, اور میرے خیال میں وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک ڈیل کریں گے. تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ اس ڈیل میں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرے. اگر پاکستان افغان طالبان کو نیگوسیشن کی ٹیبل پہ لے آتا ہے تو پھر پاکستان کو تین چار چیزیں مانگنی چاہیے امریکہ سے جو کہ ماحول کو, انوائرمنٹ کو پریپیئر کرے کہ یہ ٹاکس سکسیزفل ہو سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ملٹری اور اکنامک سینکشنز امریکہ نے لگائی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو ابھی اکنامک پرابلمز ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ, ان میں پاکستان کی مدد کرے اور ان کو بہت ہی فیوریبل کنڈیشن کے ساتھ لون دلوائے. تیسری بات یہ کہ ہندوستان کو, جیسے پاکستان یہاں پہ طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر لے کر آ رہے ہیں, تو امریکہ ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ نیگوشیشن ٹیبل پر لے کر آئے اور کشمیر کے ایشو کا کوئی حل نکالنے کے میں مدد دے. پاکستان اور ہندوستان کی اسٹاکس جو ہیں کشمیر کو ریزالو کرنے کے, اس کے لیے امریکہ اپنا کردار ادا کرے. اور آخری پوائنٹ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں انڈیا کا رول جو ہے اور انفلوئنس جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن لگنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت نئی اور پازیٹیو موو ہے امریکہ کی طرف سے, امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے. اگر وہ ڈیل چاہتے ہیں تو پاکستان کو بھی ایک ڈیل چاہیے. تو مل بیٹھ کر یہ ایسا ایک حل نکال سکتے ہیں جس میں افغانستان میں بھی امن آ جائے, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی امن آ جائے, اور سارا کا سارا علاقہ جو ہے یہ پرسکون ہو جائے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ کو جانا ہے ٹیلی ویژن پروگرام میں, آپ تشریف لے جائیں بڑے شوق سے. انجینئر کمال صاحب, ایک آخری بات مجھے آپ سے یہ اور پوچھنی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو رول پلے کر رہا ہے وہ ناکافی ہے, اسے مزید کرنا چاہیے کچھ اس سلسلے میں؟
دیکھیں, جب ہم پیس پروسیس کی بات کرتے ہیں بینگ سٹیک ہولڈرز ان دا ریجن, تو ہمیں ریزلٹ دیکھنا ہے, ہمیں ریزلٹ چاہیے. ہمیں بم بلاسٹ, روزانہ کے حملوں اور یہ جو ہے نا انتحار اور انفجار, ان سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے. اگر یہ ہے ریزلٹ تو ٹھیک ہے, وی آر سکسیزفل اینڈ وی آر گوئنگ ویل. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو پیس بہت لمبا پروسیس ہے. اور یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے پاکستان کی طرف سے یہ جو کنسرنس پریزنٹ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک اسٹیک ہولڈر کو یہاں خدشات ہے ریجن میں, نہ تنہا پاکستان کو یہ کنسرنس ہے, ریجن میں اور بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بات میں کہا کہ ایک ریجنل کنسنسس کی ضرورت ہے اور ریجنل ٹرسٹ درمیان ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اتنے شبہات ہیں اور اتنی بے اعتمادی ہے, اور ہم ایک دن تو ہم نے سٹارٹ لینا ہے آخر. یہ نہیں ہے کہ ہم تاقیامت انہی نا امنیوں میں, یہ جو آگ ہے بد امنی کی یہ پھیل رہی ہے ریجن میں. آپ کو پتا ہے, آپ لوگوں کے دامن کو بھی پہنچا ہے. ادھر ایران میں کیا چل رہا ہے جو ہمارے ساتھ ان کی بارڈر ایریاز ہیں, اس طرف سینٹرل ایشیا والے بھی بڑے پریشان ہیں, ادھر ہمارے بارڈر پہ کیا چل رہا ہے ہمیں پتا ہے. تو ہم نے تو یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے انیشلی ایسٹرن افغانستان اور ساؤتھرن افغانستان میں بہت ہی نا امنی تھی, اور یہ پھیل گئی ہیں شمال کی طرف. اب ناردن افغانستان جو ہے نا اس طرح امن نہیں رہا ہے, اب وہ نا امنی کی گراف جو ہے نا وہاں پیک پہ پہنچ گیا. تو یہ تو پھیلے گا اگر ہم سارے بہت زیادہ اخلاص, صداقت اور بہت ایمانداری کے ساتھ ہم اگر سارے اپنے کنسرنز کو ٹاپ ٹیبل کے لا کے اس کی ایک ریجنل اور ایک انٹرنیشنل یہ جو ہے نا
اپروچ
اور کوآپریشن ڈیولپ نہ کرے اور نہ ہو جائے, تو کوئی فائدہ کوئی ریزلٹ اس کا نہیں آئے گا. اور ٹھیک ہے, ہر ایک کو خدشات ہیں, ہر ایک کو کنسرن ہے, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. پاکستان کی ایز اے سینئر اسٹیک ہولڈر یہاں پہ جو ہے بہت سارے باتوں میں انوالو ہے, اور سب سے سینئر اسٹیک ہولڈر ہے اگر ریجن میں حساب کیا جائے. ہم تو خود اس ایشو کی ایک سائڈ ہے, اور جب ہم ریجنل اسٹیک ہولڈرز اور ہمسایوں کی بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ رول پاکستان کو جاتا ہے, سب سے جو ہے نا لمبا رول پاکستان کو جاتا ہے یہ پیس پروسیس میں. تو ہمیں ٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو ٹرسٹ کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں سیریس ہونا چاہیے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ادھر امریکہ میں ادھر عوام کی طرف سے بھی لگتا ہے کہ پریشر ہے ایڈمنسٹریشن پہ, اور ان کی الیکشن بھی آ رہے ہیں, ان لوگوں نے بھی کچھ دکھانا ہے اپنے لوگوں کو کہ بھائی ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے. تو سارے لگتے ہیں سیریس. اگر سب سیریس ہے اور آپ سارے کنسرنس کو ریسپیکٹ کر لے اور اس کو ریجن اپنے نیشنل انٹرسٹ کو, ریجن کے انٹرسٹ کو, اور دنیا کی آبادی اور ثبات اور دنیا کی سٹیبلٹی اور دنیا کی وہ دیکھ لیں, تو ہمیں سیریس سٹیپ لینا چاہیے اور ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ, اس میں کوئی بات نہیں.
بہت شکریہ انجینئر کمال صاحب آپ کو. اور ہمارے کچھ کالرز ہیں, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں گا, اس ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو پاکستان سے جناب عارف نظامی صاحب ہیں جو ویٹرن جرنلسٹ ہیں, انالسٹ ہیں, اور سلمان عابد صاحب ہیں پولیٹیکل انالسٹ ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. لیکن ہمارے ایک دو کالرز ہیں, محمد طارق چغتائی صاحب, جی فرمائیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میرا نظامی صاحب سے یہ سوال ہے کہ
ابھی تو نظامی صاحب بولے بھی نہیں ہے, میں ذرا پہلے ان سے بلوا لوں پھر سوال کرواتا ہوں آپ سے.
جو بھی ہوں جی میرا وہ بھی جواب دے دیں. یہ سالے نو کا ٹویٹ, یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے طالبان کا یہ جو معاملہ اب اٹھا ہے تو پاکستان کا رول پلے کرنا اچھا ہے. لیکن سالے نو کا ٹویٹ جو تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور ابھی سال ایک نیا بھی آنے والا ہے, اس کا ٹویٹ بھی آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ خط پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا قائم بھی رہیں گے اپنی اس بات پر؟
اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جناب اس سلسلے میں. اور ہمارے ایک اور کالر ہیں لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی
السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب, امریکہ سے پہلے رشیا جو اہداف انہوں نے مقرر کر کے ایگریشن کیا تھا وہ بری طرح ناکام ہوئے, ٹھیک ہے؟ اس میں امریکہ
ذرا مختصر کیجیے, میرے پاس وقت کم ہے,
کے بغیر یہ ناممکن تھا.
لیاقت صاحب امریکہ کم کیجیے ذرا, وقت کم ہے.
کا ڈرامہ کیا اور اس کے بعد جو پاکستان کو فرنٹ لائن بنایا اور جو کولیشن فنڈ کا وعدہ کیا, وہ کولیشن فنڈ ہمیں چاہیے, اس کا ضرور ان سے گارنٹی لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری انفراسٹرکچر ان کے کیریج وغیرہ سے تباہ ہو گئی ہے, کراچی سے لے کر افغانستان تک جتنا مارا.
بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان نے کچھ صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور مڈ ٹرم الیکشنز کی صدائے باز گشت سنائی دی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی تیاری ہو رہی ہے. عارف نظامی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن کے جو صدائے بازگشت ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے؟
وہ میرے خیال سے مزید انسرٹنٹی تو اس سے پیدا ہوگی پولیٹیکلی. دوسرے میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کو جتنے سازگار ماحول اس وقت ہے, شاید پہلے شاہی کسی سیاسی حکومت کو نصیب ہوا, سوائے وہ حکومتیں جو کہ فوجی امروں کے زیر نگرانی جو الیکشن جس طرح مشرف کے ہوتے ہوئے یا اس طرح کے اور جو سیٹ اپ تھے وہ الگ بات ہے. تو شاید وہ سوچتے ہوں گے یہ جو اس وقت جو ان کی ورکیبل میجورٹی وہ مشکل ہے, مثلاً پنجاب میں ان کی جو میجورٹی ہے تو بہت ہی تھن ہے. اب وہ جنوبی صوبے کی بات کرتے ہیں, جنوبی صوبہ بن جائے تو ان کی حکومت نہیں چل سکتی پنجاب میں. اس طرح کے مسائل تو ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ سمجھتے ہوں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن جیت جائیں گے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز ذرا کچھ اکانومی کی اور جو باقی معاملات کی اس قسم کی ہیں کہ اگر ان کو فکس کیے بغیر یہ کس طرح الیکشن میں جا سکتے ہیں.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے ایک بات اور کہ جو اب اپوزیشن سے بات چیت کے لیے ایک اندیا ملا ہے, کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قانون سازی اپوزیشن کے تعاون سے کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟
اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے, کسی کی پیچھے ایف آئی لگی ہے, کسی کی نار لگی ہوئی ہے, کسی سے گالیاں یہ خود دیتے ہیں, کسی کوستے رہتے ہیں اپوزیشن کو, سب کرپٹ ہیں, چور ہیں, میں چھوڑوں گا. تو اس طرح ہیومیلیٹ کر کے تو کیا وہ این آر او دیں گے ان کو جو بات چیت کریں گے؟ وہ میری تو سمجھ سے بالا تر رہا ہے. وہ اس طرح ہی جو قومی اسمبلی کی جو ذیلی کمیٹیاں ان پہ بھی بحران جاری ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کو یہ لیڈر کی اپوزیشن کو یہ کمیٹی دینے کو تیار نہیں ہوں, تو کم از کم کو کامن گراؤنڈ تو ہونی چاہیے نا. جب ایک طرف ان کے مطابق چور ہو چکے ہیں سب جو ہیں اپوزیشن کے لوگ, تو اور یہ بڑے نیک ہیں ہوں گے بھی شاید, تو یہ کوئی کامنالٹی نظر نہیں آتی مجھے جس کی تناظر سے یہ کوئی بات چیت ہو سکے با مقصد قسم کی.
بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کے وقت کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. سلمان عابد صاحب بتائیے کہ کیا آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاسی فضا میں سیلان کے بعد کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں کوئی ہلچل دیکھتے ہیں؟
نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی فوری طور پہ کوئی مڈ ٹرم انتخابات کی بات سامنے آ سکے گی, کیونکہ اس وقت کوئی ایسا برہان نہیں ہے, نہ اپوزیشن نے حکومت کے لیے کوئی اتنی بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کے کہیں کہ جی جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اس میں کافی وزن ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس انداز سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کرپشن کے حوالے سے, بدعنوانی کے حوالے سے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے, یا ملک سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لانے کے حوالے سے, اس پر ان کو قانون سازی کے لیے یقینی طور پہ پارلیمنٹ میں ایک طاقت چاہیے اور وہ یقینی طور پر اپوزیشن کے بغیر تو ممکن نہیں ہو سکے گا. وہاں البتہ ان کو ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے یہاں کہ جس انداز سے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ان کو کافی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہے. اسی طرح سے نیب کے معاملے میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی جو کارکردگی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے اور جس انداز سے نیب کو ایک اکاؤنٹبلٹی کے پروسیس کو تیز کرنا چاہیے تھا وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں. تو یہ دو فرسٹریشن جو ہے ان کو اس وقت خاصی لگتی ہے اور آج کی گفتگو بھی جو وزیر اعظم نے کی ہے سینئر جرنلسٹوں سے اس میں بھی بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں اپوزیشن جو ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اپوزیشن متحد نہیں ہے, دوسری یہ کہ اپوزیشن اس وقت خاص طور پہ اس میں ایک خوف بھی ہے کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے اپوزیشن تو کوئی ان کے لیے کوئی برہان پیدا نہیں کر رہی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے مڈ ٹرم الیکشن جو ہے نا فوری طور پر یا ایک سال میں یا ڈیڑھ سال میں ممکن ہو سکیں گے. البتہ عمران خان صاحب کو اگر کبھی یہ محسوس ہوا کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کم از کم بھی دو ڈھائی سال کے بعد جا کر یہ آپشن اختیار کر سکتے ہیں. فوری طور پہ مجھے اس کا کوئی امکان کم از کم نظر نہیں آ رہا.
اچھا یہ جو اپوزیشن کے ساتھ تو بات کرنے کا اندیا آیا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت کچھ پریشر محسوس کر رہے ہیں اپوزیشن کا؟
دیکھیے پریشر کوئی محسوس نہیں کرے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کو چلانا ہے تو پارلیمنٹ تو بغیر اپوزیشن کے چلتی نہیں ہے. قائمہ کمیٹیاں بننا, پارلیمانی فیکٹریوں کے تقرریاں, اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا بننا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اب عمران خان صاحب کا مسئلہ جو ہے لڑائی ان کی پی ایم ایل این سے نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, کسی اور جماعت سے کی نہیں ہے. اصل میں ان کا مسئلہ کچھ لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں ہے. وہ شریف خاندان ہے, وہ زرداری خاندان ہے, وہ فضل الرحمان صاحب ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. اس لیے جب وہ بنیادی طور پہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے نا, یہ جو اس کا چیئرمین بنانا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا, اس پر بھی عمران خان صاحب کا موقف بہت سخت ہے کہ شہباز شریف کو کسی بھی صورت میں نہیں بنایا جائے گا. تو ایک ڈیڈ لاک تو ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ ان شخصیات سے باہر نکل کر کچھ نام متبادل پیش کرے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیش کریں گے, کیونکہ شریف خاندان کی بھی جو کنٹرول ہے وہ پارٹیوں کے اوپر موجود ہے, پیپلز زرداری کا بھی کنٹرول اپنی پارٹی کے اوپر موجود ہے, فضل الرحمان کا بھی موجود ہے. یہ کہاں سے کوئی ڈیموکریٹک پارٹیوں کی طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو باہر نکال کر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس لیے پالیٹکس تو انہوں نے اپنے خود کنٹرول میں کی ہوئی اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ نے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مفاہمت کا امکان مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا. اور آنے والے دنوں میں جب یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات آگے چلے گی, اور جو کل بات کی ہے کہ 26 ممالک کے ساتھ ان کے کچھ معاہدے ہوئے ہیں, یہ بات چیت چل رہی ہے دلوٹی دولت کو واپس لانے کے حوالے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آگے بڑھے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فاصلے بھی جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے. مجھے فوری طور پہ کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ ان کے درمیان کوئی مفاہمت کا راستہ نکل سکے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہماری کرسپونڈنٹ سارا حسن ہیں, ڈاکٹر مہر ایوب صاحب ہیں جو کہ چیف اکنامسٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے, اور ملک بوستان ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ صدر ہیں ایکسچینج ایسوسی ایشن کے. لیکن پہلے ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سارا. یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی کوٹ کیا ہے کہ بقول حکومت کے ملک میں اقتصادی بحران وقتی طور پر ٹل گیا, کیا یہ حقیقت ہے؟ اور مندی جو ہے وہاں پر اسٹاک ایکسچینج میں اس کی کیا صورت ہے؟
جی جافی صاحب, جیسے کہ آپ نے ابھی آپ پہلے بات ہی کر رہے تھے کہ اس وقت ٹیلی ویژن پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پاکستان کے معروف اینکرز کے ساتھ جو انفارمل گفتگو تھی وہ چل رہی ہے. پرائم منسٹر کی بات چیت کا مین فوکس جو تھا وہ اکانومی تھا, اور جب یہ سوال پوچھا گیا کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہے اور روپیہ گر رہا ہے, تو پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ انہیں بھی ٹی وی کے اخبارات کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روپے کی قدر کمی ہو رہی ہے, اور اسٹیٹ بینک کیونکہ وہ خود مختار ادارہ ہے اور وہ خود ہی سے یہ فیصلے کرتا ہے. تو یہاں پہ جب جو سے بات کہی گئی کہ آپ روپی کو اسٹیبلائز کیوں نہیں کر رہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں وہ اتنا خسارہ چھوڑ کے گئی ہیں کہ ان کی حکومت کے لیے ناممکن ہے روپے کو مصنوعی طریقے سے اسٹیبل کرنا. انہوں نے کہا کہ 19 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے, اور ماضی میں 7 ارب روپے جو زر مبادلہ کے ذخائر صرف اسی مد میں استعمال کیے گئے کہ اس طریقے سے روپے کی قدر کو اپنی موجودہ سطح پر برقرار رکھا جائے. وزیر اعظم نے خاص کر کے بات کہی کہ عوام پریشان نہ ہوں, جس طریقے سے انہوں نے احتساب کی مہم شروع کی ہے اور اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ ملک میں بہت زیادہ ڈالر آئیں گے. جہاں تک رہی آج کی بات, تو جیسے کہ میں نے رپورٹ بھی کیا کہ آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں آج شدید ترین مندی کا رجحان رہا, کیونکہ گزشتہ ہفتے جو چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد آج کاروبار کا پہلا دن تھا جب مارکیٹ کھلی, تو مارکیٹ اپنی ابتدائی کچھ ہی دیر میں 3000 پوائنٹ سے گر گئی. یعنی کہ مارکیٹ میں سرمایہ دار جو تھے وہ اپنے حصص کو اپنے شیئرس کو بیچ کے اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. اور جب میں نے مختلف ماہرین سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مرکزی بینک نے شرح سود میں اضافہ کیا ہے, اور شرح سود بڑھنے کی وجہ سے مارکیٹ میں بڑا منفی سینٹیمنٹ گیا. یہ بات سامنے آئی کہ ملک میں عدم استحکام ہے اور ملک میں ڈالر کی کمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ شرح سود بڑھا رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ملک سے ڈالر کے آؤٹ فلو کو کنٹرول کیا جا سکے. انہیں خبروں کے اوپر آج اسٹاک مارکیٹ میں جب یہ خبریں آئیں تو اسٹاک مارکیٹ میں بہت منفی سینٹیمنٹ دیکھا گیا, بہت بڑے تعداد میں سیلنگ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات جو آج مجھے انویسٹر سے بات کر کے پتہ چلی, ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جب بھی اس طرح کے فیصلے کرتی ہے تو اس سے سرمایہ داروں کو یا کاروباری افراد کو کسی بھی قسم سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے, ایک ولیٹائل اتار چڑھاؤ کی صورتحال ہے, اور ایسے میں سرمایہ دار بہت محتاط ہوتے ہیں اور سرمایہ داری کے لیے اقتصاد کسی صورت بھی اچھی نہیں ہے.
بہت شکریہ سہرا آپ کا. ڈاکٹر ایوب مہر, میں قبل اس کے آپ کے پاس آؤں پہلے میں ملک بوستان صاحب سے سوال کروں گا, جن کا تعلق ایکسچینج ایسوسی ایشن سے, کہ اب روپے کی کیا پوزیشن ہے, کتنا مستحکم ہے ڈالر کے مقابلے میں؟
میں سمجھتا ہوں جو 29 نومبر کو جمعے والے دن ڈالر جو تھا بہت زیادہ لائف ٹائم ہائی بنایا تھا, اور ایک گھنٹے کے اندر صبح 134 میں ڈالر کا ریٹ اوپن ہوا, اور ایک گھنٹے کے بعد 144 تھا, اور اس کے بعد جو ہے اسد عمر صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور فیصل واوٹا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس کو چیک کریں اتنے زیادہ کس طرح بڑھ گیا, اور ہم جو ہے اس کو اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے کہا, تو اس کے بعد جو مارکیٹ گرتے گرتے آج جو کلوز ہوئی ہے وہ 138 پہ کلوز ہوئی ہے. تو اس میں سمجھتے ان کا کہنا تو یہی تھا کہ یہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, اب ایڈجسٹمنٹ سے مراد تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ پیمنٹ بڑی آنی تھی, اور جب وہ پیمنٹ فیل ہوگی تو اس کے بعد کیونکہ پاکستانی کرنسی فلوٹ ہے, تو اس کے بعد وہ ڈالر جو ہے اصلی حالت پہ آ گیا. اصلی میں تو ابھی نہیں ہے کہ 134 سے شروع ہوا تھا اور 138 پہ بھی 4 روپے اوپر ہی ہے, لیکن ابھی عمران خان صاحب نے جو قوم کو یقین دلایا کہ روپے جو ہے وہ اتنا زیادہ مزید نہیں گرے گا, اور میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ جو ہے کہ آج جو اسٹاک بھی اتنی گری ہے اور روپے بھی جو ہے وہ کمزوری زہر ہو رہی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ چائنا نے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ شاید پڑھا ہوگا کہ پاکستان کو کیش گرانٹ دینے سے جو ہے ریفیوز کر دیا, اور اس نے یہی کہا ہے کہ میں ٹریڈ میں آپ کو سے ہیلپ کروں گا, مشینری میں ہیلپ کروں گا یا انویسٹمنٹ میں ہیلپ کروں گا, لیکن میں آپ کے جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کو سٹینڈ بائی لون دیا ہے, کیش ریزرو میں شامل کیا ہے, تو اس سے بھی مارکیٹ میں نیگیٹو امپیکٹ آیا, جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ اسٹاک بھی گری ہے اور لوگوں میں ایک تھوڑا سی بے یقینی کی کیفیت ہے. تو میں صرف حکومت کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جو جنوری میں مذاکرات ہونے والے ہیں ان کو کامیاب بنایا جائے, کیونکہ یہ کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے. آئی ایم ایف کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے, معیشت کی کامیابی ہے, تو حکومت جو ہے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ جنوری میں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ جو نومبر میں مذاکرات ہوئے تھے جس میں سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے اور انہیں جنوری کا ٹائم دیا, تو یہ لاسٹ سیشن ہے اور پاکستان کے سوکھ ادائیگیوں کے بحران کا سامنے ہے, اور پاکستان کو جو جون تک بڑی پیمنٹیں کرنی ہے, تو گورنمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ کسی طرح جو ہے یہ مذاکرات ناکام ہو. تو میں سمجھتا ہوں مذاکرات کامیاب ہے اگر حکومت جو ہے اس طرح کی جو بھی ان سے وعدے کیے ہیں پورے کر کے, اور تاکہ جو جنوری میں آئی ایم ایف کے مذاکرات وہ کامیاب, اور پاکستان کو جو 6 ارب ڈالر یا 12 ارب ڈالر جو بھی حکومت کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ لے سکے, تاکہ اندر کے ایک سال کے لیے ان کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر ایوب, یہ بتائیے آپ اوور آل اگر آپ اکنامک کو سینیرو کو سامنے رکھیں, ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے کچھ مطالبات تھے جن کی سبب یہ روپیہ جو تھا وہ ڈی ویلیو ہوا یا اس کے مقابلے میں کم ہوا ڈالر کے مقابلے میں. دوسری بات, ایک کو کانسپریسی تھیوری بھی ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی خاطر یہ جان بوجھ کر کیا گیا. آپ اس میں سے کون سی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں, دونوں میں بلیو نہیں کرتے؟
دیکھیں دوسری نہیں, میں ان سے دونوں پہ بلیو نہیں کرتا. دیکھیں دوسری جو تھیوری ہے اس کا تو آج خود پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دیر پہلے خود ہی ڈکلائن کیا ہے
جی.
کہ کوئی کانسپریسی نہیں تھی, اسٹیٹ بینک نے اپنی آٹونومی کو دیکھ اپنی آٹونومی کے مطابق ایک صحیح ایکشن لیا ہے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈکلائن آیا ہے یہ پریڈکٹڈ تھا, یہ بالکل پریڈکٹڈ تھا. بینگ اکانومسٹ میں یہ ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو روپی کی جو پاریٹی ہے ڈالر سے, یہ کچھ فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. گزشتہ چار سال سے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا, ان ایکسپیکٹڈلی وہ اتنا بڑھتا جا رہا تھا. اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ایکسپورٹ ڈکلائن کر رہی تھی. اس سے پہلے ڈکلائن نہیں کرتی تھی, یہ تھا کہ گروتھ کم ہوتی تھی. ایکسپورٹ کا ڈکلائن کرنا اور امپورٹ کا بڑھنا, اس سے بالکل یہ چیز ایک واضح ہوتی جا رہی تھی کہ یہ روپی کی ویلیو کو ڈالر کے اگینسٹ ڈاؤن ہونا ہی ہے ان فیوچر. جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبات میں یا کنڈیشنلٹی میں بھی یہ شامل تھا, ڈیفینیٹلی شامل تھا. لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز میں جو چیز شامل ہوتی ہیں ان کی کچھ اکنامک جسٹیفیکیشن ایگریمنٹ میں ضرور مینشن ہوتی ہے. کس بات پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈکلائن ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی پاریٹی اوپن مارکیٹ کے حساب سے جو بن رہی ہے اس پر آپ کی ویلیو کرنسی کی ڈیٹرمین ہونی چاہیے. وہ دوسری کنٹریز سے معاہدے کرتے ہوئے بھی یہی کنڈیشن رکھتے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل ویلیو کے بجائے جو مارکیٹ میکنیزم سے جو خود بخود ایک ویلیو ڈیٹرمین ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس میں تو کوئی مجھے نہیں سمجھ, میں نہیں سمجھتا کہ اچنبھے کی بات ہے
جی.
جو پریشان کن بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ جب روپی کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑا ڈکلائن تھا جو گزشتہ تین ماہ میں آیا ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ دوسرا بڑا ڈکلائن تھا جو اتنے کم عرصے میں آیا ہے. ایک بہت پہلے آیا تھا ارلی سیونٹیز میں, اس کے دوسرے پولیٹیکل ریزن تھے ڈاکا فال کے بعد. اس کے بعد اس اتنے عرصے میں یہ دوسرا بڑا ڈکلائن ہے. اچھا, اس کی جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ زیادہ میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں کہ اس کی وجہ سے اب سے میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی چار سے چھ ہفتے کے دوران اس کو فالو کرتے ہوئے جو ریٹ آف انفلیشن میں جو چینج آئے گی, اور اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت یہ ڈکلائن آیا ہے کرنسی کی ویلیو میں اسی وقت اسٹیٹ بینک نے پالیسی ڈائیورژن تو خیر پہلے ہی لے لیا تھا, لیکن اس ڈائیورژن میں بھی ایک بڑا جمپ دیا ہے کہ 1.5%
انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے جی.
تو ان دونوں چیزوں کا جو امپیکٹ آئے گا کموڈیٹی پرائز پر وہ اس کا وہ پھر ڈائریکٹلی اس سے جو لوئر انکم گروپ ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہونے والا ہے,
اور انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا.
انفلیشن ریٹ ڈیفینیٹلی اب ڈبل ڈیجٹ میں آپ بالکل یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ جب آپ کے روپے کی ویلیو میں ڈکلائن آیا ہے تو اس میں سے 60% پروڈکٹ تو ایسی ہیں جو بالکل ان اویلیبل ہیں. آپ آئل کی امپورٹ کرنی ہی کرنی ہے, جو میڈیسنس ہیں, فارماسیوٹیکل آئٹمس ہیں, جو آپ ضروری کھانے پینے کی چیزیں منگواتے ہیں, وہ 60% کے قریب یہ مجموعی طور پہ بن جاتی ہیں. اس کو تو آپ نہیں روک سکتے نا ان کی امپورٹ.
اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے,
وہ پرائز میں آئے گا.
تو یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں کا آپ کیا سینریو دیکھ رہے ہیں ایز اے اکنامسٹ؟
آنے والے دنوں میں جو انڈیکیٹر اس وقت جا رہے ہیں میکرو اکانومی کی, اس میں میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں چار چیزیں تو اچھی ڈائریکشن نہیں دے رہی. سب سے پہلے جو آج ہی ریفلیکٹ کیا ہے اسٹاک مارکیٹ نے جو ریئیکٹ کیا ہے
جی.
وہ ڈکلائن میں جا رہا ہے, روپی کی ویلیو ڈکلائن میں چلی گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ انکریز ہو گیا ہے, انفلیشن جو ہے منتھ ٹو منتھ کی بیسس پر ریٹ آف انفلیشن انکریز ہونا شروع ہو چکا ہے. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو مینیفیسٹو تھا پی ٹی آئی کا, اس مینیفیسٹو میں چار پوائنٹس جو انہوں نے مینشن کیے تھے, اگر وہ یہ بالکل کلیئرلی اس کی امپلیمنٹیشن کا کرائیٹیریا شیئر کر لیں, اس میں یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنسی لے آئے کہ ان کے پلان کیا ہیں. جب تک وہ ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی تو ایک تو اکنامک فنڈامنٹل کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں, مارکیٹ انڈیکیٹرز خراب آ رہے ہیں. دوسرے انڈیکیٹرز کے خراب ہونے کا ایک دوسرا جو بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, لوگ انتظار میں ہیں کہ پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہوگی, کون سے لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے گا, کہاں سے ڈیفیسٹ پورا کیا جائے گا, کون سی چیزوں میں انویسٹمنٹ ہٹ ہو سکتی ہے. یہ کلیئر میرے خیال ہے پبلک سے ان کو پالیسی دینی ہوگی, شیئر کرنی ہوگی. ابھی تک کوئی میکرو اکنامک پالیسی میں جہاں تک مجھے معلوم ہے جو ڈرافٹ سرکولر ہوا ہے وہ ٹریڈ پالیسی کا ایک ڈرافٹ کامرس منسٹری نے بنایا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے انویسٹمنٹ لیڈ ٹریڈ پالیسی. وہ اس کو ایک چل رہا ہے, سرکولیٹ کیا ہے, وہ شاید نیکسٹ ماہ میں وہ پالیسی آ جائے گی. لیکن اس کے علاوہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ چینج کوئی مانیٹری یا فسکل پالیسی میں نظر نہیں آئی. انویسٹمنٹ کے متعلق پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بڑے بڑے انویسٹر آ رہے ہیں, لیکن وہ کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایف ڈی آئی میں آ رہی ہے یا پورٹ فولیو میں, وہ بالکل اس پہ سائلنٹ ہے, کوشچن مارک ہے. چائنا سے ایگریمنٹ جب ہوا تھا تو یہ ایک سب کو یہ چیز اوپن تھی کہ چائنا جو ایگریمنٹ کرتا ہے, اکنامک ایگریمنٹ کرتا ہے, اس میں کیش کا ایلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوتا ہے, کائنز ہوتے ہیں, مشینری اور اکوپمنٹ کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں, کیش ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ابھی ہم شیئر نہیں کر سکتے. پرابلم یہ ہے کہ جب تک شیئر نہیں کی جائیں گی, پالیسی سامنے نہیں آئیں گی,
چیزیں واضح نہیں ہوں گی,
بہت سارے کوشچن مارک رہیں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب مہر صاحب آپ کا اور جناب ملک بوستان صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے پروفیسر انور احمد زئی صاحب جو ماہر تعلیم ہیں اسٹوڈیو موجود ہیں. ہم پاکستان کے تعلیمی نظام اور اصلاحات کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک کو سامعین. جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت تو پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کے تعلیمی نظام اور اصلاحات کے حوالے سے. یہ بتائیے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ یہاں پر,
بڑی نائس,
کہ جو اس وقت تو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی اپنی تقریر میں کہ اچھا سرکاری اسکول بھی ہیں, پرائیویٹ اسکول بھی ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے مدارس بھی ہیں. تو یہ مطلب یہ تین یا چار ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہمارا تعلیمی نظام بٹا ہوا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس سطح پر اس گلف کو ابریج کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یعنی اس کا اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ چار نظام ہائے تعلیم ہیں, لیکن یہ کہنا آسان ہے, یہ کہنا مشکل ہے کہ اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں بہت واضح الفاظ میں عرض کروں کہ ہماری غیر سنجیدگی کا عالم تو یہ ہے کہ اس وقت جو لیٹسٹ ایجوکیشن پالیسی پاکستان میں ان ووگ ہے وہ سپٹمبر 2009 میں جاری ہوئی تھی. اس کے بعد دو کم اویش دو گورنمنٹس آ کر چلی گئیں, لیکن ایجوکیشن پالیسی آج تک وہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اب چونکہ ایجوکیشن پروونسز کی ریسپانسبلٹی ہو گئی ہے, پہلے کنکرنٹ لسٹ پر تھی, اور منصوبہ سازی یا منصوبہ بندی یا نصاب سازی کا کام وفاق میں ہوتا تھا, اب نہیں ہے. تو اب اس سے ایک اور کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ کس حد تک صوبے اپنے اس آٹونومی کو استعمال کریں اور ڈسٹنکشن نہ ہو. ڈسٹنکشن تو ان بٹوین پرومسز ہونا ہی ہے. تیسری بات یہ کہ کانسٹیٹیوشن کا 25A آرٹیکل یہ کہہ رہا ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے تمام لڑکے لڑکیوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا اہتمام پرومسز کریں گے. بل پاس ہوئے ہیں, سندھ کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں اس کے ساتھ وابستہ رہا تھا, اور پنجاب میں بھی, لیکن ابھی تک سندھ میں رولز نہیں بنے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو امپلیمنٹیشن کا ایکسس کا مسئلہ جو ہے وہ بھی موجود ہے, پھر ڈسٹنکشن کا ہے. اب ڈسٹنکشن میں جن کے پاس پیسے ہیں والدین کے, وہ او لیولز اور اے لیولز میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ جب واپس آئیں گے تو حاکم ہوں گے کسی نہ کسی صورت میں, اور وہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے یا کریٹیویٹی ہے وہ اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو اسے محکوم ہونا ہے. تیسری بات یہ ہے, چوتھی بلکہ, یہ جو یہاں تک کی بات تو ہو گئی, آپ نے سوشیو اکنامک جو ڈفرینسز ہیں ان کی بات کی ہے, لیکن جو کلچرل ویلیوز کی بات ہے اور اس کے نتیجے میں ایموشنل انداز اختیار کر کے جو ہماری سوسائٹی کہیں جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف مدارس ہیں اور دوسری طرف یہ فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، اور ان میں بھی انگلش میڈیم اسکول الگ ہیں اور اردو اور سندھی میڈیم اسکول الگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم خود جب انکریج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈفرینسز کو بھی اسپانسر کر رہے ہیں۔ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ نیا نعرہ لگانے والے سب سے اہم کام اگر کر سکیں تو یہ ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ خواب دیکھنے کی بات نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ ایک کتاب ایک نصاب، جیسا کہ پچھلے دنوں وفاقی وزیر تعلیم نے کہا اٹس ناٹ سو ایزی سر۔ اس کے لیے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو پہلے لوگوں اور خاص طور سے انٹلیکچوئلس کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اعتراضات پھر وہاں سے ہوتے ہیں۔ آخری بات میں اس زمن میں عرض کروں گا کہ ایجوکیشن پالیسی یا ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے ہمارے یہاں پلانس اور پالیسیز آئی ہیں اگر آپ قطار شمار میں لائیں تو وہ سب سے زیادہ ہیں۔ کوئی ایک پالیسی اپنی عمر پوری نہیں کر سکی ہے، کوئی ایک بھی، چاہے وہ 72 کی ہو یا بات۔ تو جب آپ عمر پوری نہیں کرنے دیں گے یا اتنی پرانی ہو جائے گی کہ 2009 کی پالیسی کو 2018 میں بھی آپ سمجھیں کہ تازہ ہے، یعنی 18th امینڈمنٹ کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2010 میں 18th امینڈمنٹ آیا ہے نا، تو 2009 کی پالیسی کو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو میں غیر سنجیدگی کی کیفیت کو واضح کرنے کی کاوش کر رہا ہوں۔
اچھا مجھے یہ بتائیے پروفیسر صاحب، آپ اگر بحیثیت ایک ماہر تعلیم ریکمینڈ کریں گے کہ پورے ملک میں یکساں یا ایک سطح کا تعلیم نظام ہو تو آپ کیا سفارشات کریں گے؟ دو یا تین پوائنٹ آپ کی؟
جی ہاں تین، میں تین ہی پوائنٹس کو ذہن میں رکھے ہوئے تھا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے گراؤنڈ ریئلٹی کو کہ آپ کے 35 لاکھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مدارس میں 35 لاکھ اسٹوڈینٹس کا ہونا اور مدارس کا 22,000 کا ہونا، یہ الیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس سیگمنٹ کی انڈیویجولیٹی پیکولیرٹی یہ اپنی جگہ ہے۔ تو یہاں اگر ہم کمپیوٹر کی تعلیم اور انگلش لینگویج کی تعلیم، جو کہ رابطے کی زبان ہے اب، اور اسی طرح ہم تھوڑی سی یعنی سائنس کی اور میتھس کی تعلیم لازمی دے کے مانیٹرنگ کریں۔ دیکھیے یہ جب پریشر ڈالتے ہیں تو وہیں سرنڈر کرتی ہے گورنمنٹ، لیکن اگر یہ کمٹمنٹ ہو جائے گورنمنٹ کا کہ سرنڈر نہیں کرنا ایٹ اینی کاسٹ، اس لیے کہ کریٹ کر رہی ہے ایک کلاس سسٹم کر رہے ہیں، ہم اسے افورڈ مزید نہیں کر سکتے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں شامل ہوا جائے، داخل ہوا جائے، انہیں کانفیڈینس میں لے کے ان کے مفادات کو ٹچ کیے بغیر۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے سلیبس میں، نصاب میں، ایک تو لوگ کم سمجھتے ہیں کہ کریکولم میں اور سلیبس میں اور کنٹینٹس میں کیا فرق ہے۔ کریکولم میں تو یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اسلامیات بھی ہے اور دینیات بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن کنٹینٹس میں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ شامل کر کے وہ ابریج کیا جا سکتا ہے کہ یہ آئسولیشن میں مدارس کے اسٹوڈنٹس نہ رہیں بلکہ ایک کمیونٹی آ جائے۔ فائنل چیز یہ ہے کہ یہ جو او لیولز اے لیولز کے اور بہت زیادہ فیس چارج کرنے والے ادارے ہیں ان کو پابند کیا جائے۔ دیکھیے پالیسی موجود ہے ایک، ان کے رجسٹریشن کے کو حوالہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں، 12 یا 13 نمبر کی کنڈیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ 10% ان لوگوں کو فری ایجوکیشن دیں گے جو ٹیلنٹ کے اعتبار سے ٹیسٹ دے کر آپ کے آ رہے ہیں۔ دے ہیو ناٹ ایوالو ایز یٹ اینی ٹیسٹنگ اور ایویلویشن سسٹم، تو اب جب ایویلویٹنگ سسٹم سوری یہ نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ، اور 10% دے بھی نہیں رہے ہیں، یہ جتنی چیخ پکار ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ جو ٹیلنٹڈ ہیں نہیں آنے دے رہے۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہم آزمائیں تو وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کے یہاں کریٹیویٹی ہے اور پیسے کی وجہ سے وہ ایک کارنر پر دیوار سے لگی ہوئی ہے، وہ سامنے آئے گی، اور ان تین کا الگ الگ انداز جو ہے، جو پروڈکٹ آ رہا ہے، سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروڈکٹ جو آ رہا ہے مارکیٹ میں، ان کے درمیان ٹسل جو ہے وہ ٹسل ہمارا سوشیو اکنامک کا جو خرابی کا گراف ہے وہ بڑھاتا ہے،
اور یہ ٹسل ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ سب ایک لیول پر نہیں آ جائیں گے تعلیمی لحاظ سے۔ یا معیار کے لحاظ سے یا کیریکولم کے لحاظ سے؟
اس لیول کو تھوڑا سا اگر ہم سبسٹیٹیوٹ کر لیں ایک لفظ کے ساتھ کہ یہ ان کی جو کنسیڈریشن ہے اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کی جو کمپریہنشن اور ویلیوز ہیں اور ان کے جو مقاصد ہیں ان کو تھوڑا سا کامن کر لیا جائے، اس لیے کہ مدارس کے لوگ یہ کہیں گے اور کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ جی تخصص ہمارا جو ہے وہ دینی تعلیم ہے، ایسے جیسے انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز کا تخصص انجینئرنگ ہے، میڈیسن کا میڈیسن ہے، تو ہمارا تخصص یہ ہے، تخصص تو آپ ہمیں لے کے کسی اور کو نہیں دے سکتے، تو یہ تخصص جتنی ہیں یہ اپنی جگہ رہیں، لیکن وہ جو کامن فیکٹرس ہیں جن کے بغیر آگے چلنا مشکل ہے وہ ہونا چاہیے، یہ اس انداز میں بات ہونی چاہیے کہ وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کچھ بھی بنے، یا مدرسے کا اس طرف آ جائے، اور ایسی مثالیں گورنمنٹ کو پیش کرنا ہوں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی مدرسے کا یہ طالب علم آج ایم آر سی پی کر کے بیٹھا ہے یا ایف آر سی ایس کیے ہوئے۔
مطلب جو کی ورڈ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کامن فیکٹر ہونا چاہیے،
ٹرو،
تمام قسم کے جو تعلیمی ادارے یا مکاتب فکر ہیں وہاں پر
جی
ان کے درمیان
جی۔
بہت شکریہ جناب پروفیسر انوار احمد عزیز صاحب، آپ کی تشریف رکھیے، ہمارا پروگرام کنٹینیو کر رہا ہے، پھر ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، جی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ورلڈ بینک کے سابق سینئر عہدیدار جناب شاہد جاوید برقی صاحب۔ برقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ آج پاکستان جا رہے ہیں، بڑی شارٹ نوٹس پہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔
جی
میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ جو G20 کے موقع پر چائنیز پریسیڈنٹ اور صدر ٹرمپ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، اور جس کے تحت 90 دن کے لیے جو ٹریڈ وار ہے یا ٹیرفز کا جو امپوزیشن ہے اس کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے،
جی
اس کے سبب جو ایشین اسٹاک مارکیٹس ہیں ان کی صورتحال بہت بہتر رہی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس ٹریڈ وار کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ اب تبدیل ہو گیا ہے، اوٹ ہو گئی یہ وار؟
نہیں، میرا نہیں خیال، یہ تو 90 دن انہوں نے پوسٹ پون کر دیا یہی اسی ڈر سے کہ مارکیٹس بہت والیٹائل ہو گئی تھیں، لیکن یہ اسی طرح 90 دن گزر جائیں گے، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈفرینسز بہت ہیں۔ یہ امریکنز چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر رن آپریشن ان چائنا جس میں گورنمنٹ کا کنٹرول بہت کم ہو۔ جو شی جن پنگ ہے انہوں نے گورنمنٹ کو بہت اسٹرانگ کر دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں بڑی ریپڈ ڈیولپمنٹ اپنی اکانومی کی اور نئے سیکٹرز میں وہ لا رہے ہیں اپنی اکانومی کو۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی جس کو کہتے ہیں اس میں چائنا بہت انویسٹ کر رہا ہے، یہ چیزیں ان کو امریکنز کو نروس کر رہی ہیں، تو یہ بڑا میجر ایشو ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اور یہ 90 دن یہ ایسے اسٹیٹکس ہے، ایسی شو ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
مگر برقی صاحب یہ بتائیے کہ جو چائنیز اکانومی ہے وہ تو ویسے اس کی ریپڈ گروتھ بہت زیادہ ہے، کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟
نہیں، وہ پہلے تو دیکھیں نا، ان کی 1980 سے لے کے 2005 تک یہ جو 25 سال کا وقت ہے، چائنیز اکانومی 32 گنا بڑھ گئی تھی۔ کبھی ہیومن ہسٹری میں اس قسم کی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی، لیکن وہ جو بیسس تھا اس کا وہ پرپیچویٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ چینیوں نے ریئلائز کیا کہ یہ لو ویج مینوفیکچرنگ جس سے انہوں نے اپنی اکانومی کو بہت آگے بڑھایا وہ نہیں ممکن کیونکہ ویجز اب بہت بڑھ گئی تھیں، تو اس لیے وہ اب موو کر رہے ہیں انٹو نیو سیکٹرز، یہ اے آئی ٹائپ کے سیکٹرز، تو ان کے اس میں وہ 10% ریٹ آف گروتھ نہیں پاسبل، تو 6-6.5% ہو جائے، وچ از ویری ویری گڈ، ٹوائس ایز ہائی ایز دیٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس۔
اچھا دیکھیں نا، 90 ڈیز تو ظاہر ہے کہ پلک جھپکتے گزر جائیں گے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سینیریو بنے گا؟
یہ 90 دن یہ آپس میں گفتگو ہوگی, ان کی گفتگو تو چل رہی ہے بڑے عرصے سے, لیکن جہاں سچویشن تھی بیفور G20 وہی سچویشن جا کے پھر اٹکے گی. اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت. یہ بڑے کروڈ میجرز استعمال کر رہے ہیں کہ یہ 25% ٹیرف دے دیں گے انسٹیڈ آف 10. پہلے تو بالکل ہی ٹیرف نہیں ہوتا تھا, پہلے اس کو 10% کیا, آپ کہتے ہیں 25%. تو یہ چلے گا نہیں, اور چائنیز آر گوئنگ ٹو دین پش دم سیلز ان ٹو نیو وے آف ڈوئنگ تھنگس. پہلے وہ ریلیشن شپس بڑھا رہے ہیں یورپین کنٹریز کے ساتھ, ایشینز کے ساتھ, افریقن, تو اس پہ پھر وہ زیادہ توجہ دیں گے. اس میں امریکنز کا نقصان زیادہ ہے اور چینیوں کو الٹیمیٹلی فائدہ ہی ہوگا اس کا. ایک آپ پڑھتے ہوں گے کالمسٹ ہے نوبل پرائز ونر پال کروگمن,
جی,
تو اس نے پچھلے دو دن میں جو نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل لکھا وہ بڑا مزے کا آرٹیکل ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ڈسکس کرنے لگوں کہ یہ کتنا اس کی کمزور انڈرسٹینڈنگ ہے ٹرمپ کی اکنامک ایشوز پہ, تو وہ تو دو تین کتابیں لکھنے پڑیں گی, اتنی اس کی لیک آف نالج ہے. اور پھر وہ ایک ان کا اکانومسٹ ہے, لو لیول کا اکانومسٹ ہے پیٹر نوارو, وہ اس پہ بہت انفلوئنس کر رہا ہے, وہ بہت اینٹی چائنا ہے. تو ان کے آپس میں بھی اب دو گروپس بن گئے ہیں, ایک منوچن ہے جو ٹریجری سیکرٹری ہے اور دوسرا اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہا, پہلے وہ ٹی وی میں ہوتا تھا. یہ سافٹ ویئر اپروچ چاہتے ہیں, یہ نوارو اور اس قسم کے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بہت ہارڈ اپروچ چاہتے ہیں. تو ان ایشوز میں ہارڈ اپروچ سے ان کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا.
اچھا یہ بتائیے کہ اس پورے قضیے میں جب یہ 90 ڈیز بھی گزر جائیں گے تو جو یورپی یونین ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور رشینز کیا فائدہ اٹھائیں گے اس سے؟
یورپین یونین دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ جو سٹیٹمنٹ ایشو کی انہوں نے G20 کی میٹنگ کے بعد,
جی,
اس میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ اگریمنٹ ہو جائے تو چائنا کو بھی بڑا فائدہ ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی بڑا فائدہ ہے. جو شی جن پنگ نے کہا, اس نے کہا کہ ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس میں دنیا کا بہت فائدہ ہے. وہ ڈیلیبریٹلی دنیا کی بات کرتے ہیں, گلوبل ایشوز کی بات کرتے ہیں. امریکنز ایز یو نو یہ تو بائی لیٹرلزم میں بلیو کرتا ہے, یور لاس از مائی گین ٹائپ آف اپروچ. تو یورپینز بہت ڈسٹربڈ ہیں کہ جو اکنامک آرڈر بنا تھا 1945 کے بعد, جس میں لیڈرشپ دکھائی تھی انہوں نے امریکنز نے, وہ اب یہ سسٹمیٹکلی ڈسٹروئے کر رہا ہے ٹرمپ اس کو. وہ تین جو بہت بڑی اگریمنٹس تھیں ملٹی لیٹرل, ان کو ختم کر دیا. وہ جو پین ایشین اگریمنٹ تھا اس کو, یہ پیرس کو, اور اب یہ WTO کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ دس از ناٹ ٹو دا لائکنگ آف دا یورپینز.
اچھا اس ایک آخری بات میرے پاس تقریباً 45 سیکنڈ ہے کہ رشینز کا کیا رول اس پوری سچویشن میں ہوگا؟
رشینز بہت کمزور اکانومی ہے, صرف ایک چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, آئل ایکسپورٹس. وہ گلوبل ایشوز کی طرف توجہ نہیں دیتے جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے. وہ اب ایک ایکسپینشنسٹ پریزنس ہو گئی ہے وہاں اس ایریا میں, جو ان کے مغل نکل گئے تھے یونین سے, ان کو وہ واپس لانا چاہتے ہیں یا ان پہ زیادہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. یوکرین کے ساتھ جو گڑبڑ ہے,
جی,
وجہ سے ہے. تو ان کا اکنامک ایشوز پہ زیادہ رجحان نہیں ہے.
بہت شکریہ برکت صاحب آپ کے وقت کا. اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
آئندہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ بہت سوچیں گے اور انویسٹمنٹ نہیں کریں گے پاکستان میں، اور پاکستان کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔
یہ الفاظ 20 سال سے امریکہ میں مقیم میاں خرم کے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔
جو پیسے ہم لوگ بھیجتے تھے فورن ایکسچینج میں اور جو پاکستان کو فائدہ ہوتا تھا ریزرو میں، وہ آئندہ سے ہم لوگ اپنی انویسٹمنٹ اور جگہ کریں گے اور پاکستان پیسے وغیرہ نہیں اس طرح سے بھیجیں گے۔
پاکستان میں ان دنوں تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم چل رہی ہے، جس میں بحریہ انکلیو اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن نے مبینہ طور پر 1,000 کنال زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس میں سے 500 کنال زمین پر مکانات اور کمرشل دکانیں بھی بن چکی ہیں، لیکن اب سی ڈی اے اس تمام علاقے کو تجاوزات قرار دے کر گرانا چاہتا ہے، اور پیر کے روز اس سلسلے میں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات بھاری مشینری کے ساتھ بحریہ انکلیو پہنچے اور اس کے باہر موجود مکانات اور دکانوں کو گرانا شروع کر دیا۔ اس موقع پر امن و امان کی صورتحال سے بچنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ اس آپریشن سے متاثرہ میاں خرم کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض سے رابطہ ہوا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ متاثرین کو پلاٹ دیں گے، لیکن میرا مسئلہ ہے کہ میں نے 1.5 کروڑ روپے میں پلاٹ خریدا تھا اور گھر کی تعمیر پر 2.5 کروڑ لگ گئے۔ اب گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی اور پینٹ کا کام جاری تھا کہ اس کو گرانے والے آ گئے۔ اس سٹرکچر کے اوپر جو اخراجات آئے وہ کون ادا کرے گا؟
ہمارے ساتھ یہ فیئر نہیں کیا گیا۔ اس پہ جس کسی کو بھی سزا دینی چاہیے، اس پہ جو بحریہ کی اپر مینجمنٹ ہے ان کو پکڑا جائے، لیکن جو اینڈ یوزرز ہیں، جو ہماری طرح لوگ ہیں جنہوں نے گھر بنائے ہیں یا جنہوں نے بنانے ہیں، ان کی جو پلاٹس وغیرہ ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ کورٹس کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے ہر چیز دیکھ کے انویسٹمنٹ کی۔
جس وقت بحریہ انکلیو کی تعمیر جاری تھی، اس وقت قریب ہی پارک انکلیو سی ڈی اے کا پروجیکٹ تھا جو تعمیر کیا گیا، لیکن اگر بحریہ انکلیو زمینوں پر قبضہ کر رہا تھا تو اس وقت اسے کیوں نہیں روکا گیا؟ اس حوالے سے سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ بحریہ انتظامیہ کو متعدد بار غیر قانونی تعمیرات گرانے کا نوٹس کیا گیا تھا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بحریہ انکلیو نے 514 کنال اراضی پر قبضہ کر کے تعمیرات کر رکھی تھی۔ سی ڈی اے نے بحریہ انکلیو کو نوٹس جاری کیے اور آج یہاں تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوران 65 کمرشل عمارتوں کو گرا دیا گیا۔ شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ پہلے قانون صرف غریب پر لاگو ہوتا تھا، لیکن موجودہ حکومت کا موقف صاف اور واضح ہے، ہم تجاوزات کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔
ان تمام ایریاز میں جہاں پہ اسٹیٹ لینڈ کے اوپر کنسٹرکشن کی گئی ہے، یا وہ تمام ایریاز جو اپنی جاگیر سمجھ کے انہوں نے اس پر معصوم لوگوں کے حق حلال کی کمائی سے کھیلا گیا ہے، انشاءاللہ بإذن اللہ انکوائری ہوگی، اور وہ تمام لوگ چاہے وہ سی ڈی میں ہیں، چاہے اسلام آباد پولیس میں ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں، سب کے خلاف انشاءاللہ انکوائری کے علاوہ ایسا ایکشن لیا جائے گا کہ سب یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔
شہریار آفریدی نے کہا کہ بحریہ انکلیو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو معاوضہ دے جن کا اس تجاوزات کے خلاف آپریشن میں نقصان ہوا۔ سی ڈی کے آپریشن کے دوران بحریہ انکلیو کے مرکزی داخلی گیٹ کے قریب واقع مزدوروں کے ڈھابے بھی گرا دیے گئے۔ ان افراد کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا، یہ متاثرین کی زمین تھی جس کا باقاعدہ کرایہ دیا جاتا تھا۔ متاثر شخص محمد صفدر کا کہنا تھا کہ اس ڈھابا ہوٹل کے ذریعے 7 لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا، لیکن آج اس کو گرا دینے سے ہم سب بے روزگار ہو گئے۔ عمران خان تو لوگوں کے روزگار کا کہتے تھے، لیکن یہاں لوگوں کے لگے لگائے روزگار کو تباہ کیا جا رہا ہے۔
ہمارا یہ روزگار تھا، 7 بندے لگے ہوئے تھے، اس کا روزگار تھا، تو اب یہ 7 بندے اور اتنا سامان ہم لے کر کہاں جائیں گے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سی ڈی اے ذمہ دار ہے یا گورنمنٹ؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بلڈنگیں کھڑی ہیں، وہ نہیں گرائے گی، لیکن چھپروں پہ پہلے جو ہے نا کروائی گئی ہے۔ باقی یہ آپ دیکھ لیں، سی ڈی اے میں کتنی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں، ان کو کیوں نہیں گرایا گیا؟
تجاوزات کے خلاف آپریشن کو ایک احسن اقدام مانا جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قانونی طور پر تمام ادائیگیاں کرنے کے بعد زمین خریدی اور مکان تعمیر کیے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران سپیکر پنجاب اسمبلی اور سابق وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کو عدالت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے سوال کیا کہ پرویز الہی کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ کس قانون کے تحت بحریہ ٹاؤن کو زمین دی گئی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔